نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اتباع سنت کے دو درجے ہیں, ایک تو یہ کہ عمل سنت کے تابع ہو, یعنی جو ہمارے کام ہیں دن رات کے وہ سنت کے مطابق ہو جائیں, ایک یہ درجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ذوق, ہمارے نظریات, خیالات سب سنت کے تابع ہو جائیں, یعنی کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہماری کامیابی صرف اور صرف سنت کے راستے میں ہے, نہ کہ غیروں کے بتلائے ہوئے طریقے پہ. تو خیالات بھی ہمارے سنت کے تابع ہو جانے چاہیے اور ہمارے اعمال بھی. اور اگر انسان کے خیالات جو ہے وہ سنت کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر خود بخود اس کے اعمال اس میں ڈلنے لگتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ زبردستی کسی کے خوف, کسی کے ڈر کی وجہ سے عمل کرتے ہیں, لیکن ان کے خیالات جو ہیں وہ اس کے تابع نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ بھائی شیخ کے خوف سے کوئی عمل کر لیا, استاد کے خوف سے کوئی عمل کر لیا, یا باپ کے خوف سے کوئی عمل کر لیا, لیکن اس کا خیالات اس کے تابع نہیں ہے. تو یہ کوئی کارآمد چیز نہیں ہوگی. خوف کے ساتھ کوئی کام کرنا یہ کارآمد چیز نہیں ہوتی. اصل تو چیز یہی ہے کہ بھائی ہمارے خیالات بھی اس کا ساتھ دیں کہ بالکل یہ بات جو ہے یہ برحق ہے اور مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور مجھے اس سے فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک میں اشارہ فرماتے ہیں نا کہ اللہم اذا اقرأت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک, یہ ایک دعا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اور یہ مناجات مقبول میں بھی یہ دعا ہے کہ اللہ جب اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا کی نعمتوں سے ٹھنڈی ہوں تو آپ میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کیجئے. سبحان اللہ, کیا عنوان ہے کہ جب اہل دنیا جو ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے اپنا لطف اٹھا رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں, اپنی آنکھیں ٹھنڈے کر رہے ہیں, اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے آپ کی عبادت بن جائے, آپ کی عبادت سے جب آپ کا ذکر کروں, تلاوت کروں, آپ کا نام لوں میں, تو اے اللہ اس سے میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے. یعنی یہ مطلب یہ ہوا نا کہ اہل دنیا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کی کاروں سے اور ان کے بنگلوں سے, ان کی بیویوں سے, ان کی اولاد سے اور ان کے مال و دولت سے. اس میں پوری دنیا داخل ہے, زمین آسمان کے درمیان میں جو جو نعمتیں ہیں, جو دنیا والوں کی آنکھیں اسے ٹھنڈی ہو رہی ہوں تو آپ میری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈی کیجئے. تو کیا معلوم ہوا کہ عبادت کا وہ درجہ مطلوب ہے جب عبادت آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. جی, ذکر بغیر کیے ہوئے چین نہ ملے, نماز پڑھیے بغیر چین نہ ملے, روزہ رکھے بغیر چین نہ ملے, ہے نا. گناہوں سے بچتا ہے انسان اسی وجہ سے, اس کو لذت محسوس ہو. پہلے تو مشکل تھا لیکن اب اس کو لذت محسوس ہونی چاہیے گناہوں سے بچنے میں. ہماری نماز, ہمارا ذکر, ہماری تلاوت وغیرہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو رہی تو ہماری عبادت ابھی ناقص ہے. ابھی وہ معیاری عبادت ہمیں نصیب نہیں ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی ہی, ہے نا. یہ معیاری عبادت تو آپ کو عطا تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر امت کو سکھا دیا کہ اللہ سے ایسی عبادت مانگو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. اگر آپ نہ مانگتے تو ہم کیسے سیکھتے بھائی. بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں. عبادت کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے؟ جب احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور احسان ایسی عبادت کو کہتے ہیں کہ جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. جیسے نا حدیث پاک میں, بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. بھائی دیکھو کتنا آسان ہے, جب غلام کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آقا ہم کو دیکھ رہا ہے تو کام سنوار کے کرتا ہے نا. جب باپ کو, جب بیٹے کو بتا کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے تو کتنا بہترین کام کرتا ہے. شیخ جب دیکھ رہا ہو تو پھر مریدین جو ہیں وہ کتنے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں دوستو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہماری عبادت میں حسن پیدا فرما دیجئے, کیونکہ جب استحضار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو عبادت اچھی کرے گا, بہترین عبادت کرے گا, اس میں حسن پیدا کرے گا. تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ دو اتباع سنت کے دو درجے ہیں, ایک تو وہی عمل ہے اور ایک ہے خیالات ہمارے بھی اتباع سنت کے تابع ہو جائیں. ہم کس طرح چاہتے ہیں ہماری زندگی کیسی بسر ہو, ہمیں یہ دل میں ہونا چاہیے کہ ہماری کامیابی صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے, ان کی تعلیمات میں ہے, اور کوئی راستہ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. باقی سب جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے, لوگوں کے بنائے ہوئے راستے ہیں اور ایک یہاں خالق کا بتایا ہوا راستہ ہے. سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال. شوہر ابی طالب سے نکلنے کے چند روز ہی بعد ماہ رمضان یا شوال 10 ہجری میں ابو طالب نے انتقال کیا, اور پھر چند روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال کیا. مسلم میں ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ آپ کے پاس آئے, ابو جہل اور عبداللہ بن ابی بھی وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا, اے چچا تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت اور سفارش کے لیے مجھے ایک حجت اور دلیل مل جائے. ابو جہل اور عبداللہ بن ابی نے کہا, اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑتے ہو؟ وہ ابو طالب کے سامنے برابر یہی کہتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید پیش کرتے رہے. بالآخر ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا, اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا, على ملتی عبد المطلب, یعنی عبد المطلب کے دین پر ہوں. ابو طالب تو یہ کہہ کر مر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, میں برابر ابو طالب کے استغفار یعنی دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک خدا کی طرف سے مجھے منع نہ کیا جائے. اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. ترجمہ کے پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ یہ ظاہر ہو گیا ہو کہ یہ لوگ دوزخی ہیں یعنی کفر پر بھرے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ بھائی کوئی اگر کسی کا رشتہ دار کافر ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ اپنے چچا کے کام آئے, وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں, اگر میں شفاعت نہ کرتا تو جہنم کی تہ میں ہوتے. ابو طالب سر سے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت حمایت میں غرق تھے, صرف قدم بجائے اسلام کے ملت عبد المطالب پر تھے, اس لیے عذاب قدموں پر مسلط کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب مر گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا گہرا چچا مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جاؤ دفن کراؤ. میں نے عرض کیا, وہ تو مشرک مرا ہے. آپ نے فرمایا, ہاں دفن کراؤ. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. حافظ اسقلانی میں فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح بتلایا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے دفن سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا, اغتسل, غسل کر لو. اسی بنا پر فقہا علماء کا قول ہے کہ کافر مشرک کی تجہیز اور تکفین کے بعد غسل کرنا مستحب ہے, جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے. دعوت اسلام کے لیے طائف کا سفر. ابو طالب کے بعد آپ کا کوئی حامی مددگار نہ رہا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت ہو جانے سے کوئی تسلی دینے والا غم سر نہ رہا. اس لیے آپ نے قریش مکہ کے سے وہاں سے مجبور ہو کر آخر شوال 10 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں اور اس کے دین کے حامی امرگار ہوں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر طائف تشریف لے گئے. تین بھائی تھے عبد علیل، مسعود اور حبیب. ان تینوں بھائیوں پر جو وہاں کے سرداروں میں سے تھے اسلام پیش کیا. بجائے اس کے کہ کلمہ حق کو سنتے نہایت سختی سے آپ کو جواب دے دیا. ایک نے کہا کیا خدا نے کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھی کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ایک نے کہا کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا؟ ایک نے کہا خدا کی قسم میں تم سے کلام ہی نہیں کروں گا، اگر واقعی میں اللہ نے تجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے. مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ استہزاء سے بھی سخت عذاب آئے گا، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات نہیں ہو. بات اس میں ہے کہ پھر بعد میں بازاری لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ پر پتھر برسائیں اور آپ کی ہنسی اڑائیں. ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ بد نصیب آپ کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ہنستے. زید بن حارثہ جو اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے وہ آپ کو بچاتے اور یہ کوشش کرتے کہ جو پتھر بھی آئے وہ بجائے آپ کے مجھ کو پڑے. اس میں زید بن حارثہ کا تمام سر زخمی ہو گیا اور آپ کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا. طائف سے واپسی میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا. وہاں ایک درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے آپ بیٹھ گئے اور دعا مانگی. اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے، تو مجھے کس کے سبب کرے گا؟ کسی غضبناک اور دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میرے امور کا مالی بنائے؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کہیں کی بھی پرواہ نہیں. سبحان اللہ، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث سب سہولت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئیں اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے. میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے اور اصل مقصود تجھی کو سنانا اور راضی کرنا ہے. بندے میں کسی شر سے پھرنے کی اور خیر کے کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے. ادھر دعا تو قبول ہو گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کیونکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. لیکن اس وقت وصف نبوت کے علاوہ اضطرار، مظلومیت، غربت، مسافرت کا اور بھی اضافہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. پھر یہ کہ مظلوم اور مسافر ہر ایک کے بارے میں جدا گانا حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم اور مسافر کی دعا بلا شبہ قبول ہوتی ہے. ویسی ذات صفات کی دعا کا کیا پوچھنا جو نبی اور رسول بھی اور مستر بھی اور مظلوم بھی اور غریب بھی اور مسافر بھی ہوں. ایسی دعا کا زبان سے نکلنا تھا کہ اجابت کے دروازے کھل گئے. وہیں عتبہ اور شیبہ کے جن کا دل اب تک پتھر سے زیادہ سخت تھا آپ کی اس بے کسی اور مظلومیت کو باغ کے اندر بیٹھے دیکھ رہے تھے. دیکھ کر کچھ شرمائے اور خون قرابت اور رگ حمیت جوش میں آئی. اپنے غلام کو بلایا اور کہا ایک طبق میں انگور رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اس میں سے تھوڑا بہت کچھ ضرور کھائے. وہ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ طبق لا کر رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا. تو غلام نے کہا خدا کی قسم اس شہر میں تو کوئی شخص بھی اس کلام کا کہنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے فرمایا تم کس شہر کے باشندے ہو اور تمہارا دین و مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں شہر نینوا کا باشندہ ہوں اور مذہب نصرانی ہے. آپ نے فرمایا اسی نینوا کے جہاں اللہ کے نیک بندے یونس رہتے تھے. اس نے کہا کہ آپ کو یونس کا کیا علم؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. داس نے آپ کی پیشانی اور ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور یہ کہا اشہد ان عبد اللہ و رسول. جب غلام آپ کے پاس سے واپس آیا تو عتبہ اور شیبہ سے کہا تو شخص کے ہاتھ اور پیروں کو کیوں بوسہ دیتا تھا؟ یہ شخص کہیں تجھ کو تیرے دین سے نہ ہٹا دے، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے. جب عتبہ اور شیبہ قریش مکہ کے ساتھ ہو کر جنگ بدر کے لیے تیار ہوئے تو یہی غلام جو اب صحابی ہو گئے تھے عتبہ اور شیبہ کے پیر پکڑ لیے اور کہا اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول ہے، یہ لوگ اپنے مقتل کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. اس نے ایک دن وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ عاص بن شیبہ وہاں سے گزرا اور اس سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا اپنے دونوں سرداروں کی وجہ سے رو رہا ہوں، یہ اس وقت اللہ کے رسول کے مقابلے میں جا رہے ہیں. عاص بن شیبہ نے کہا واقعی میں وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں خدا کی قسم بلا شبہ تمام دنیا کی طرف اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی تو پہنچی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا کہ جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد علیل کے بیٹے پر پیش کیا، اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا، میں وہاں سے نہایت غمگین، یعنی یہ طائف کا جو سفر ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں کے تین سردار تھے ان پہ دین پیش کیا تو انہوں نے ٹھکرا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوئے. مقام قرن میں پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا، ایک دم جو سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ ایک ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں. جبرائیل علیہ السلام وہیں سے مجھ کو آواز دی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا وہ اللہ نے سن لیا ہے. اس وقت اللہ نے آپ کے پاس ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتہ کو بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو چاہیں وہ حکم دیں. اتنے میں ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ کو آواز دی اور مجھ کو سلام کی اور یہ کہا کہ اے محمد اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تمام پہاڑ میرے تصرف میں ہیں، آپ جو چاہیں مجھ کو حکم دیں، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں، یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان میں مکہ اور طائف والے تھے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جس سے تمام لوگ جو ہے وہ پس جائیں گے اور مل یا میٹ ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. باوجود سخت سخت اذاؤں کے اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کی اس لیے دعا نہیں مانگی کہ یہ لوگ اگرچہ ایمان نہیں لائے مگر ان کی نسل میں سے خدا کے مطیع اور فرما بردار اور مخلصین اور جانصار پیدا ہوں گے. بے خلاف اس کے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کہ میری جان اور روح ان پر فدا، جب ان کو یہ امید منقطع ہو گئی اور وہی الہی سے یہ معلوم ہو گیا کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، باقی لوگ نہ خود ایمان لائیں گے اور نہ ان کی اولاد میں سے کوئی خدا کو ماننے والا بندہ پیدا ہوگا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت اور بربادی کی دعا فرمائی. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنُ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. روح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو پہلے لا چکا ہے، بس آپ ان کے افعال کی وجہ سے غمگین نہ ہو۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، اے پروردگار کافروں میں سے زمین پر ایک بسنے والا بھی نہ چھوڑ، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور سوائے کافر اور فاجر کے کسی کو نہیں جنیں گے۔ نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ایمان لائیں گے اور نہ ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا، آئندہ جو بھی پیدا ہوگا سب کافر فاجر ہے نا، اللہ کے نافرمان پیدا ہوں گے۔ اس لیے آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ اب اپنے کسی منکر اور مکذب کو زمین پر باقی نہ چھوڑ، یہ اگر زندہ رہیں گے تو یہ بھی تیرے نافرمان ہوں گے اور ان کی ذریات اولاد بھی تیری نافرمان ہوگی۔ جب یہ بھائی ایمان ہی سے نا امید ہو گئی تو اب شفقت اور رحمت کا کوئی محل بھی باقی نہ رہا۔ یہ کارخانہ عالم بھی اسی وقت تک قائم ہے کہ جب تک کوئی اس خداوند تعالی کا نام لیوا باقی نہیں ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله، دنیا میں قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہے۔ یہ پورا عالم اللہ تعالیٰ نے اس اللہ والے کے صدقے میں قائم رکھا ہوا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ہمیں اس کارخانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے پیدا کیے تھے چیزیں، اب ہمارا نام لینے والا ہی نہیں رہا تو پھر کیا کریں گے ہم اس کو لے کے۔ تو دوستو ایک اللہ والے کی قیمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ قیمت ہے، اللہ والا بننے کی وہ قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور ایسے اخلاق عطا فرمائے۔ کیسی کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں اٹھائیں لیکن انتقام نہیں لیا۔ آج ہمارے ساتھ ذرا بھی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو کس قدر ہم غصے میں آ جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، گھر گھر کے اندر گھریلو معاملات کے اندر کس قدر ہماری جو ہے وہ شور ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ذرا سی کوئی بات مزاج کے خلاف ہو گئی سب بھول گئے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے تھے، شیخ کی تعلیمات کیا ہیں، تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے تو تکبر کرنے والا جو ہوتا ہے وہ تو جنت میں داخلہ کیا، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی جس کے اندر رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو اس چیز کی مشق کرنی چاہیے، دن رات یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، کہ پتہ نہیں اللہ جو میرے سامنے بندہ ہے میں جس پہ غصہ کر رہا ہوں جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کون اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکا ہے، اور جس کے میں ناز کر رہا ہوں اپنی عبادات پر، اپنے تعلق پر اور اپنے اعمال پہ ناز کر رہا ہوں میں، معلوم نہیں کہ میرے کون سے عمل میں فی نکل آئے، کون سے عمل سے پکڑ ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے آخرت میں سزا مل جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دے۔ کسی کو معلوم ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، اس لیے امکانات ہیں اس چیز کے میرے دوستو۔ اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ یہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ روزانہ پڑھ لیا کریں کہ اے اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المحال۔ اور بھائی ذکر کرنا چاہیے، ذکر کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جب اللہ کی محبت غالب رہے گی تو مالک کا نام دکھاوے گا، ریا جاں سب جلا کے خاک کر دے گا۔ جی اللہ کا نام، اللہ کا نام ہے، بہت بڑا مالک ہے بھائی، بہت بڑا نام ہے ان کا، لیکن اس میں نازا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض وقت شیطان دینی مصروفیات کو بہانہ بنا دیتا ہے، گھر کی مصروفیات ہیں، کاروبار کی مصروفیات ہیں کہ بھائی وقت نہیں ملتا ہمیں، تو یہ بہانہ یہ مصروفیات اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ جب اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں تو بھائی تصوف اور سلوک میں بھی یہ قبول نہیں ہے۔ جب اللہ کے ہاں یہ بہانہ قبول نہیں ہے تو اس راستے میں جب قدم رکھ لیے ہے تو یہ کیسے قبول ہوگا یہ سستی اور یہ کاہلی۔ ذکر کا نعرہ کیا خواہ دینی مصروفیت کی وجہ سے بھی ہو تو برکات ذکر سے محروم رہیں گے، ہمارا فرض بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ذکر سے ایک ہمت ملتی ہے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ خاص طور پہ اپنے تمام متعلقین کو تاکید سے فرماتے تھے کہ بھائی ذکر کے معمول کو چاہے تقسیم کر لو, کچھ صبح ہے نا, کچھ مغرب کے بعد کر لو, کچھ عشاء کے بعد کر لو. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ذکر بہت کم بتاتے تھے, سو دفعہ لا الہ الا اللہ. جب لا الہ کہیں تو سمجھے کہ تمام غیر اللہ میرے دل سے پاک ہو رہے ہیں, اور جب الا اللہ کہتا ہوں تو اللہ کا نور عرش اعظم سے لے کے میرے دل تک ایک ستون ہے نور کا, اس ستون کے ذریعے سے میرے دل میں اللہ کا نور داخل ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. سو مرتبہ اللہ کا نام لا الہ الا اللہ, اور سو مرتبہ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لے لو. اللہ پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے, اور جب اللہ کا ذکر کرو تو حضرت شاہ بغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طرح ذکر کرو کہ ایک زبان تمہارے منہ میں ہے اور ایک زبان تمہارے دل میں ہے, اور دونوں زبانوں سے ایک بیک وقت اللہ کا نام جاری ہو رہا ہے, اور پوری کائنات کے درخت اور تمام یعنی بالو کے ذرات, سمندر کا ہر ایک قطرہ, سارا پورا پوری کائنات جو ہے میرے ساتھ اللہ کا نام لے رہی ہے, سبحان اللہ. اور ایک تسبیح استغفار کی, رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین, اور ایک تسبیح درود شریف کی. تو یہ ذکر جو بتایا ہمیں دوستوں, ہمت کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ذکر کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ دل میں تقویت اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. شیخ جو ذکر بتا دے اس کو چھوڑو مت بھائی, یہ کیا ہے, فرماتے تھے یہ کشتہ ہے, کشتہ. اگر شیخ سے دور بھی چلیں گے, اب فائدہ کیا ہے ذکر کا, اگر شیخ سے کوئی دور رہتا ہے نا اپنے کاروبار میں یا اپنی ضروریات میں, تو اللہ کا نام آپ کو گرم رکھے گا. جی شیخ کے پاس رہنا, آپ کے پاس بیٹھنا ہے, وہ کب تک پھر انسان آگ کے پاس بیٹھا رہے گا, اپنے کام نہیں ہے, دنیا کے کام نہیں ہے, گھر جائے گا کام میں لگے گا, دور ہوگا شیخ سے. تو سخت سردی ہو کہ ہر وقت آگ کے پاس بیٹھ سکتا ہے انسان, کیا کاروبار بھی کرنا ہے, ملازمت کرنی ہے, دنیا کے اور بھی کام ہے. لہذا اگر کشتہ بھی نہ کھاؤ گے تو جب تک آگ کے سامنے رہو گے زندہ رہو گے, جہاں دور ہٹے مر جاؤ گے. سخت سردی کے لہر سے ڈبل نمونیا ہو جائے گا. تو جن لوگوں نے اللہ کا نام نہیں لیا شیخ سے ہٹ کر, ان کو پھر ڈبل نمونیا ہوا, وہ سخت یعنی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے جو شیخ نے اللہ کے ذکر کا کشتہ دیا ہے اس خالق کے کشتہ کا نام لو بھائی. ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ آج کل کمزوری ہے, فرمایا کہ ایک سو مرتبہ اللہ کا نام لو. تو کہا کہ اللہ کا نام لیں گے تو کیا طاقت آ جائے گی؟ فرمایا بادام سے طاقت آتی ہے یا نہیں؟ بادام کو کس نے پیدا کیا؟ مرغی کے سور سے طاقت آتی ہے یا نہیں؟ مرغ کو کس نے پیدا کیا؟ خالق مرغ, خالق مرغیائے کائنات کا نام لو. جو ان کا نام لے گا سارے مرغوں کا سور اس کی جان میں داخل ہو جائے گا, کیونکہ اللہ ہی سارے عالم کے مرغ پیدا کرنے والے ہیں. تو دوستو جو آج سے جو شیخ نے ذکر بتایا ہے نا, لیٹے ہوئے بھی پورا کر لو, ارے بخار میں بھی ہے تو تب بھی پورا کر لو, کسی حالت میں لیٹ جاؤ, لیٹ تسبیح لے لو ہاتھ میں اور اس کو پورا کر لو, انشاءاللہ تعالی آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے. جتنی بھی مصروفیت دینیاں ہیں, مگر اللہ کا نام سب مصروفیوں سے اونچا ہے, ورنہ جتنے بھی دین کے کام ہیں سب میں ریا داخل ہو جائے گا. اللہ کا نام لیتے رہیں گے دوستو تو اخلاص پیدا ہو جائے گا کہ میں ہر کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے, اور اپنے اقابر اپنے مشائے کی سچی اتباع نصیب فرمائے. اتباع سے ہی اللہ کی محبت ملے گی, اللہ کے حکام پہ عمل کرنا نصیب ہو جائے گا. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو قبول فرما لے. صلی اللہ علیہ نبی امی برحمتک یا رحم الراحمین.